نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم القيامه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يسلم من كل شيء عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم برادران اسلام اور خواتین اسلام حج کے موضوع سے متعلق مباحث جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں اس موضوع پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت سی قسموں کی ہوتی ہے ایک حصہ اس بات پر متعلق مشتمل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس کو ادا کرنے کے کیا فضائل بتائے گئے کیا ثواب ہے کیا قیمت ہے اور اگر کوئی آدمی اس قرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو اس کے لیے گناہ کتنا ہے وحید کیا ہے سزا کیا ہے ایک حصہ اس پر ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جائے تو اس کو جو مسائل وہاں ادا کرنے کے ہیں وہ کس طرح کے مسائل ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے ایک حصہ اس پر مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرض کو کن بنیادوں پر رکھا ہے اس کی جو حکمتیں اور نصیحتیں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں پر جو منتخب فرمائی اللہ کی بے شمار حکمتوں میں سے اور اللہ رب العزت کی بے شمار نصیحتوں میں سے جتنا حصہ جس اللہ کے ولی پر اور جس اللہ کے بندوں پر منتخب ہوا اس کو بھی فرمایا بتایا ہے علم الاسرار جو ہے یہ حکمت معمولیہ کا خاصہ ہے یہ ذہن میں رہنے سے جو اس کی روحانیت ہے جو اس کی روح ہے اور جو اس کا مغز ہے مقصد ہے وہ حاجی کے ذہن میں ہوتا ہے ایک حصہ حج کے سمینار کے متعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ حج کا سفر جو ہے وہ کن تیاریوں کے ساتھ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اس کی تیاری کیسی ہو کیا اخبار آدمی اپنے ساتھ رکھے اور ہر موضوع اس میں سے ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ وقت جاتا ہے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو الگ سے لے کے بیٹھنا ہوگا تاکہ وہ ان کو مسائل سے واپس کرایا جائے اسی سلسلے میں جیسے علی حضرت مولانا نے بھی فرمایا کہ کام کا صحیح طریقہ معلوم کر رہے ہیں اور اس کو صحیح انجام دے رہے ہیں اور اس میں کنفیوژن بہت ہوتا ہے جب آدمی حج کو جاتا ہے تو اس میں اشتباہ بہت ہے ہر قسم کا حاجی ہوتا ہے ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ جیسا نیا کر لو ہو جائے گا ویسا نہیں ہے مسائل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سا مسئلہ غلط ہوا آپ کا وہ عمل اکاؤنٹ میں اٹا ہی نہیں ملا بہت حساس چیز ہے بہت نازک چیز ہے اس کا حجے کا مطلب ہے اس میں اللہ کا حکم ہے کیا اور اس کو کرنا کیسا ہے اس کو صحیح طریقے پر جاننا کہ وہ کیا حکم ہے اس کو کیسے کرنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس میں ذرا سی مشکل جو ہے وہ باطل کر دیتی ختم کر ضائع کر دیتی ہے دنیا کے اصولوں میں بھی ہوتا ہے ویزا لینے جانا ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس لینے جانا ہوتا ہے اور کوئی چیز رینیول کرانی ہوتی ہے کوئی کام کرنا ہوتا ہے ذرا سی مشکل آپ کے سامنے بینک میں آپ چیک کیش کرانے جاتے ہیں ذرا سا غلطی کر دیں گے دیکھیے کیا ہوتا ہے کام نہیں بنتا مسائل ان کو کہتے ہیں کہیں تو صحیح مسئلے کو جاننا اس کے صحیح علماء سے پوچھ کے بہت نازک چیز ہے بہت سے مسائل میں تو بہت کامن اجتبا پایا جاتا ہے عام طور پر میرے خیال میں یہاں تو 80% سے بھی زیادہ لوگ ہوں جو حج سے جا کے آئے ہیں ایک مرتبہ تو ہو گیا ہو سکتا ہے دوبارہ جا رہے ہوں دوبارہ جا رہے ہوں لیکن کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ نہیں کرتے, بار بار جاتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے, بہت دور ہیں بول کے بہت قریب کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے بہت دور ہیں تو جو زیادہ دور ہوتا ہے اس کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ سہولت ملتی ہے, اللہ نے ایسے اسباب دیے ہیں کہ ہماری حاضری اکثروں کی بار بار ہوتی رہتی ہے, ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. تو اس کا اندازہ آپ لوگوں کو خوب ہوگا کہ کیسے مسائل کے اندر الجھن اور بے وکیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جب طواف اور فن سے فارغ ہو کے فلکیاں لے کے کھڑے ہو کے ذرا ذرا سے بال کٹا دیتے, جب تک آپ بال نہیں کٹائیں گے کہیں آپ کا احرام نکلنے والا نہیں. وہ بال کٹے ویسے جیسے اللہ چاہتے ہیں, نہیں کٹے اس کا دھیان نہیں. اگر نہیں دیا کسی نے تو علماء نے فرمایا ہے کہ مرنے تک وہ احرام سے نہیں نکلتا. اگرچہ وہ امریکہ واپس آ گیا پھر بھی احرام نہیں, مرنے تک رہتا ہے. اب احرام سے مخالفت میں سلے ہوئے کپڑے بھی پہنا ہوا ہے, گھر بچوں کے ساتھ انہیں کے ساتھ مل بھی رہا ہے, ممنوع سے احرام کا احتساب ہو رہا ہے, چل رہا ہے کس طرح, پتہ نہیں کتنے گنا ہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح طریقے سے ہر بار جو تحقیق ہے اس کی اتنی کٹنا ہے ویسے کٹنا ہے. ایسی سے دو چار گلا سے تھوڑے سے بال لے لیں گے تو احرام نکل جائیں. میرے رہنا جی کی تحقیق یہ ہے کہ 1/4 بال جو آپ کے سفر ہیں ان کا نکلنا کم از کم ضروری ہے. 1/4 سے کم اگر کٹے بال تو آپ کا احرام نہیں نکلا. پھر آپ نے کپڑے پہن لیے مانو کے تو آپ احرام کی مخالفت کر رہے ہیں, گناہ ہو جائے گا. بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں ہماری دفاع کے اعتبار سے. جب آپ جلسے سے واپس ہوتے ہیں مینا سے, تو مینا آنے کے بعد میں ان کی جمعرات کرنے کے بعد قربانی دینا, قربانی دینے کے بعد بال کٹانا یہ ضروری ہے. قربانی دینے سے پہلے بال نہیں کٹ سکتے آپ. اگر قربانی دینے سے پہلے آپ کے بال کٹ گئے تو آپ کا واجب جو ہے چھوٹ گیا اور دم واجب ہو گیا اور حج گڑبڑ ہو گیا. باطل تو نہیں ہوتا لیکن اس میں نفس آ جاتا ہے, اور وہ نفس کو کمی کو دور کرنے کے واسطے وہ قربانی اور ہوئے. بہت سے لوگوں کو بتا دیں گے اور خطر کچھ ایسا ہے وہاں پر جو اہتمام نہیں کرتے اس بات کا. جو ہے ہماری کتاب کے اعتبار سے ضروری ہے کہ تقسیم ہمارے پاس ساری جائے, جہاں پر قربانی پہلے ہونی چاہیے. عورتوں کو میں نے دیکھا کہ کتنی عورتیں ہیں, بلکہ 98% 99% عورتیں بس اپنا اسٹاف لگایا اور مسجد الحرام جا رہے ہیں, آ رہے ہیں مسجد نبوی میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں مسجد الحرام میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پردہ نہیں, جیسے پردے کا مسئلہ یہاں ہے ویسے پردے کا مسئلہ وہاں. جتنے حج میں دن گزریں گے حرم کی جگہ پر اس گناہ کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے. 99% بھی نہیں بلکہ 100% بھی اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اللہ کے یہاں صحیح تھوڑی ہو گیا. وہ تو ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے وہ جانے. بھائی مہربانی کر کے اس کی ویڈیو مت بنائیں پلیز, ہم اس کے قائم نہیں ہیں. تو آرام سے دیکھتے سر تو نہیں گیا. ہاں اچھا ہوا سر, اللہ رکھے کریں گے جو کر سر آپ نے نہیں بولیں. ایسی چیز ہم یوں نہیں کرتے, اور ظاہر ہماری تصویر کا مسئلہ ہے تو ہم وہاں پہ رہنے کا اس کی ہم قائم. ہماری کفا کے اعتبار سے تصویر حرام ہے, ویڈیو بنانا بھی حرام ہے, تصویر بھی حرام ہے. ضرورت ہم اس کی اجازت ہے, ویزا سے ضرورت ہے, آئی ڈی سے ضرورت ہے, پاسپورٹ سے ضرورت ہے, وہ سب تک اجازت ہے, بقیہ سے اجازت نہیں ہے. بہت سخت گنا ہے. یہ بھی دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں اونٹ آتے ہیں سجے ہوئے سجے ہوئے عرفات میں آتے ہیں, مینا میں آتے ہیں, جنا والا لوگ بیٹھے ہیں تو جنا والا حرم کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے فوٹو کھینچا رہا ہے, تو جنا والا کاٹنے کھینچوا رہا ہے, تو سارے طور پہ چلتے کھینچوا رہا ہے, تو سارے ہرا کے چلتے کھینچوا رہا ہے, کوئی اونٹوں پہ کھینچوا رہا ہے, تو ویسے کھینچوا رہا ہے. اور یہ سب حرام ہے, اتنا بڑا حرام ہے یہ کہ مطلب ذہنت کی روایت میں یہ ہے کہ اشد الناس عذاب یوم القیامۃ من قتل النبی. سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت میں اس کو ہوگا جو نبی کا قاتل ہے. ثم المصورون, پھر ان کو ہوگا جو تصویر بنانے والے ہیں. جو ساتھیوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کیوں, جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ کیوں بھی نہیں جانا, اللہ نے اتنا سخت کیوں ہوگا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں کیا, کچھ ہے چیز ابھی تو کیا ہوگا اس کی بات ہوتی. اس لیے وہاں مسئلہ صحیح ہو جائے. حضرت مولانا ابرار الاختاب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اتنا ان کی مجلس میں وہاں حج کے موقع پر میں نے اثر کی تھی, فرمایا کہ جہاں کوئی آدمی حج صحیح طریقے سے کر کے جائے یہ اتنا مشکل کام ہے جس کی حج میں, تو اس واسطے کہ اس کو نظر بچانا یہاں پر بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے اپنے ملکوں میں ضروری ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت ویسے ہی ضروری ہے جیسے دوسری جگہوں پر, جو اس سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ حرم کی جگہ پر, حرم کی جگہ ہے. تو بالکل اپنے آپ کو سیف کر کے جانا, سیف کر کے آنا کتنا الجھن والا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ حاجیوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں, سامنے سے گزرنے میں ایک مزہ تکلیف ہے کہ وہاں سے مسئلے میں اور دوسری جگہوں سے مسئلے میں تو آپ فرق بھی ہے, وہ کہ دوسری جگہوں پر سامنے کسی کے سبزے کی وجہ سے کہ سامنے سے نہیں جا سکتے بلکہ اور تھوڑا سا گیپ چاہیے, تین دفعوں کا گیپ چاہیے پہنچ سکتے جہاں سے آپ گزر سکتے ہیں, لیکن حرمین میں یہ ہے کہ آپ سامنے سے گزر سکتے ہیں صرف سجدے کی جگہ کو چھوڑ دیں, ایک آدمی سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ کہاں تک جا رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کے آگے سے گزر جا سکتے ہیں, یہ حرمین کی خصوصیت ہے علماء نے بیان کرنا ہے, تو مگر یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ بالکل آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے سجدے کی جگہ اور اس کے درمیان کے حصے سے بھی گزرنا ہوتا رہتا ہے, اور سامنے سے گزرنا نمازی سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے, اگر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ 40 سال ٹھہرنے کو گوارا کرے گا مگر سامنے سے جانے کی ہمت نہیں کرے گا, 40 سال ٹھہر جانے کو گوارا کر لے گا لیکن سامنے سے جانے کی ہمت نہیں کرے گا, اگر سامنے سے جانے کی سزا کیا ہے وہ معلوم ہو جائے, تو ایک تو یہ ہے کہ جو مسائل ہیں احرام کے, جو مسائل ہیں طواف کے, جو مسائل ہیں سعی کے, جو مسائل ہیں جمعرات کے, جو مسائل ہیں قربانی کے, حقوق عرفہ کے, حقوق مزدلفہ کے, ان مسائل کو اچھی طریقے سے جان لیا جائے, عنوان میں اگر سے اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ مسائل حق کا بیان ہوگا لیکن اس کا وقت نہیں ہے, بہت ڈیٹیل ہے اس میں, بہت وقت آتے ہیں, کچھ چیزوں کا میں نے مذاکرہ کر لیا جس میں عام طور پر لوگ تھوڑا سا مشتبہ کنفیوز ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ادا سے, ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو ادھر ہو تو پھر وہاں سے تشریف لائیں, ویب سائٹ بھی ہے اور ویسے آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں, ہر وقت علماء کرام تشریف میں بیٹھے اور ان شاء اللہ وہ آپ کو وقت دیں گے اور تفصیل اس کی بتائیں گے جو حاجی وغیرہ جانے چاہ رہے اور ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, فضائل اس وقت سنانا یہ بھی ایک لمبا کام ہے کہ فضائل بھی بہت زیادہ ہیں, میں ایک دوسرے موضوع پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہم لوگوں نے یہی مشورہ یہی ہوا کہ تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں خارج کر دیا جائے, اس میں جس میں پرابلم ہے تو 40-45 منٹ تو ہو گئے اور جس میں دیکھی تھوڑی دیر میں ان بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی زیادہ لمبی بات کرنے کا ارادہ کرتا آدمی بہت تھوڑی ہو جاتی ہے اور کبھی بہت تھوڑی کرنے کا کرتا ہے لمبی ہو جاتی ہے, ایک خاص پہلو پر رحم متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ اگر, کیونکہ حج کے سیمینار وغیرہ میں جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ امت میں احکام دین کا ایک شعور بیدار ہے, اگرچہ آپ کو حج کو جانا نہیں ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ حج ہے کیا, اسلام میں کیوں ہے یہ چیز, کیا چیز ہوتی ہے, کیسے ہونا چاہیے, جو فرائض دین ہیں, جو احکام دین ہیں ان کا ان کے بارے میں ایک روشن ضمیری ہونا, ایک آدمی میں غور رہنا, لوگوں کو بول سکنا, بتا سکنا, اپنے بارے میں صاحب بصیرت ہونا کہ بھائی یہ دین کیا ہے, کام ہے کرنے کے ہیں, اور پھر یہ کہ جو لوگ باوجود ضروری ہیں جو ان کے اوپر فرض ہو جانے کی ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے ترغیب ہو جائے, وہ بھی اس میں مقصد ہوتا ہے, جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں لوگ وہ حج کے اندر کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوا کرتی ہیں, اس کا ایک پہلو سوچنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے بنیاد کا اسلام کا بنیادی حکم بنایا ہے اس کے کیا اسباب ہوں گے, اس کے کیا وجوہات ہیں, کیوں ہے ایسا اللہ پاک کے اللہ نے ایسا حکم کیوں بنایا ہوا ہے, کیونکہ اس کی غرض غائب کیا ہے, اس میں حکمت و مصلحت کیا ہے, تھوڑا یہ پہلو بھی ہے جسے علم الاسرار سے تعلق بتاتے ہیں, اس کی چند باتیں بتاؤں گا, بہت لمبی باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں, ایک بات جو میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی لیکن میرا ذہن ہمیشہ ادھر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کے موقف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کو کسی خاص اعتبار سے چنا ہوتا ہے تو اس کے واقعات اگر سے بعد میں آتے ہیں لیکن اس کا انتخاب پہلے سے ہوتا ہے اللہ کے مبارک کے اعتبار سے, جیسے مثال کے طور پر شہادت ہوتے ہیں ان کا واقعہ 10 محرم کو ہوا, تو علماء نے کیا لکھا ہے کہ 10 محرم شہادت حسین کی وجہ سے 10 محرم کو فضیلت ملی, 10 محرم کی فضیلت کی وجہ سے شہادت حسین کا انتخاب ہے, کیونکہ اس میں تو بے شمار واقعات اور بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے سے, تو بہت سے وہ جو اس میں شہادت حسین کا واقعہ ہو اور اس سے پہلے کے واقعات ہوں, اس سے پہلے کے واقعات ہوں فرعون کے غرق کرنے کا واقعہ, مثال السلام کو ان کی قوم کو نجات دینے کا واقعہ, رکھی منہ پہ مجھے فخار سے ٹک جانے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ, جنت میں داخل ہونے کا واقعہ, آدم کے وغیرہ جتنے واقعات کا حوالہ اس میں ملتا ہے اس کے ضلعے میں, وہ ایک خاص انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ہم سب کا عقیدہ ہے یہ بات بالکل ثابت ہے قرآن حدیث سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے اور سب سے افضل ترین یعنی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے, اگر آپ اس راستے سے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ساری کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط مل جائیں گی. یہ مولد النبی, یہ نبی کا مولد ہے پیدا ہونے کی جگہ, اور سب سے پہلی مخلوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مخلوقات میں اول ما خلق اللہ نور, حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ کتاب ہے بخاری شریف اور ہم کے مقامات مقدسہ میں, وہ کتاب اصل میں مسحور وسیم وجیتون وطور وسیم و حاضر بلد امین, پورے تین کی ایک سطر جو ہے نا اس کی تفسیر ہے اور 550 صفحات میں ہے ایک آیت کی تفسیر, یہ ایک سطر کی تفسیر. عجیب انجیے بحث اس میں حضرت فرمائی ہے, بہت عجیب و غریب ہے. فرمایا کہ اصل میں بیت اللہ جو ہے جو بنایا ہوا ہے خانہ کعبہ وہ ایک چیز سے گھیرا گیا ہے, اس کو ایک جگہ ہے جس کو سرکل کیا گیا ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ایجادی ہے, تجلی ایجادی ہے بدیع السماوات والارض, جو کچھ بھی نہیں تھا ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ مخلوق پیدا کرے اور اپنے اسماء و صفات کا مظاہرہ کرے. تو حق تعالیٰ شانہ نے جو توجہ فرمائی اس توجہ کا نام تجلی ایجادی ہے, اور وہ بالکل عرش سے لے کے عرش کے اوپر سے لے کے ساتوں زمینوں سے نیچے تک وہ حصہ ہے جو بیت اللہ کی جگہ پہ ہے. بیت اللہ کو اس سے اس تجلی کو سرکل کیا گیا ہے بیت اللہ کے ذریعے گھیرا گیا ہے, اور اسی وجہ سے وہ تجلی اصل میں قبلہ ہے, وہ تجلی اصل میں مسجد ہوتی ہے بیت اللہ قبلے کی حیثیت سے. یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ نہیں گرا تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بیت اللہ کی نئی تعمیر ہو رہی تھی تو پورا بیت اللہ منہدم کر دیا گیا تھا, لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس زمانے بیت اللہ کے گھروں کو پڑھ رہے تھے. اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز میں جاتا ہے یا کوئی آدمی ٹینک سے جائے گا یا خلا میں جا کے وہاں اسٹے کرے گا سلسلے چل رہے ہیں خلا کے لیے, تو اس کو بھی تو نماز پڑھنا ہی ہے ہمارا, کیونکہ مسئلے سے جب آئیں گے جب مسلمان جائے گا خلا میں وہ کوئی اور مذہبی بھی ہوگا, اس کو مجھے نماز پڑھنا ہے کہ گھر میں کر کے پڑھوں کیا کروں, تو مسئلہ تو علماء صاحب بتا دیں گے تم کو بیت اللہ کے گھر میں کر کے پڑھنا ہے. وہ کہے گا کہ نیچے دلی کی طرف کرو, کہیں گے نہیں آپ جائیں وہیں سے کرو, لیکن بیت اللہ آپ کے سامنے ہوگا پھر بھی آپ جو ہے متعین کر سکتے ہو. تو یہ ایک تجلی ایجادی, اور ایجادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہے وہ اول ایجاد ہے, اول ما خلق اللہ نور. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بقائے مبارکہ, یہ جو مقام مقدس ہے اللہ پاک کی طرف سے کیسا منتخب ہے. اس کی بڑی عجیب بحث حضرت نے فرمائی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو تجلی ہوتی ہے اتنی باریک ڈیٹیل میں تک وہ گئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی تجلی ایجادی سے پھر دوسری مخلوق موجود ہوتی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ مخلوقات کے اندر گولائی ہوتی ہے, یہ انہوں نے فرمایا, کیونکہ تجلی کے اندر گولائی ہے. اب حبوب دیکھیں گے, دانے دیکھیں گے, رنگے دیکھیں گے, دانے دیکھیں گے, ہر چیز کے اندر آپ کو سونا نہیں ملے گا بلکہ ایک قسم کی گولائی ملے گی. کہا کہ مخلوقات میں گولائی کے آسمان گول ہے, چاند گول ہے, ستارے گول ہیں, سیارے گول ہیں, زمین گول ہے, ایک قسم کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے بالکل سمت پنا ہوتا ہے. تو وہ حضرت کے بیان کو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں تک اس کی تفصیلات بیان فرمائی. اس زمین میں یہ فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پوری دنیا میں 3 جگہوں کو مرکز بنایا ہے اپنی تجلیات کا, جس میں سے ایک تجلی کا مرکز بیت اللہ ہے, اور ایک تجلی کا مقدس بیت المقدس ہے, اور ایک تجلی کا مرکز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے, مقامی پیدائش ہے, تین زیتون کا شہر جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ تین زیتون. اور پھر یہ فرمایا کہ ہر تجلی کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہیں, یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمیشہ شان و شوکت اور عظمت وابستہ ہے. صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیت المقدس ہوگا دنیا میں اس کا ڈومینیشن ہوگا, اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. بیت اللہ جس کے پاس ہوگا اس کے پاس عبادت ہوگی, مرکز امن و عبادت ہے, وہ مرکز شان و شوکت ہے. اور یہ ملک شام اور جناب یہ جو ہے سیسوتی اور زیتون کے جو شہر ہیں وہ مرکز عسکریت ہیں, یعنی وہ لشکری نظام انتظامی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے ان تین جگہوں کو. اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بھی وہی, اور آخری زمانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات شام سے متعلق ہیں. اتنے قرآن حدیث کے حوالے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے کتنی باریک بات نکالی ہے, اور اسی وجہ سے بات کیا ہے کہ یہ تین مراکز ہیں اصل میں پوری زمین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخبہ ہیں. تو رب تعالیٰ شانہ نے اس بقائے مبارکہ کو بہت تقدس دیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے اس میں برکتیں ہیں, اس میں ہدایت ہے, اس میں رحمت ہے, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. سب سے پہلے جو بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ ہے جو بکے کے اندر ہے، مکہ مسجد دوسرا نام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ برکت والا ہے. برکت کی تفصیل میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک بیت اللہ ہے جب تک دنیا بھائی جعل البیت مطابۃ للناس و امنا، ہم نے بیت اللہ کو مطابہ بنایا ہے اور امن کی امن بنایا ہے، تو یہ جب تک ہے ایام للناس بھی ہے کہ لوگ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے خاص اس کے ساتھ میں نسبت رکھی ہوئی ہے سارے عالم کی، اور پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ برکتیں بے شمار ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں دنیاوی برکتیں بھی ہیں. تو دینی برکتوں کا جو رجحان ہے وہ میں دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کر دو کہ لوگ حج کو آئیں، وہ آدمی سنیا سے دل حج، آپ لوگوں کو بولو کہ حج کے لیے آئے ہو، اعلان کر دو. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، روایتوں میں یہ مضمون لکھا ہے علماء نے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اذان دی تو اللہ پاک نے روحوں تک اس اذان کو پہنچا دیا، اور جس روح نے سنا اس نے لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ حاضری کی شہادت دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم اذان دے دو گے اور اعلان کر دو گے تو لوگ آئیں گے، یا تو رجالن پیدل بھی آئیں گے، والا تم یہ بامر دبلی پتلی اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور سیدھے راستوں سے بھی آئیں گے، اور تیز دار اور ٹیڑھے میڑھے راستوں سے بھی آئیں گے، نشے کو خراب کر سب جگہ یاتون امین کو سب جنانے کا مطلب یہ کہ جو سہولت سے آ سکے گا وہ تو آ ہی سکے گا، لیکن جو سہولت سے نہیں آ سکے گا وہ بھی آ سکے گا، جو نزدیک سے آ سکے گا وہ تو آ سکے گا، لیکن جو نزدیک سے نہیں آ سکے گا وہ دور سے آ سکے گا، جو پیدل نہیں آ سکے گا وہ اور سے آ سکے گا. اللہ پاک نے سہولت فرما دی ہم لوگوں کے لیے، اگر پیدل مقدر ہو جاتا ہے یہاں سے جانا تو بتاؤ کیا ہوتا. اللہ نے کہا کہ میں تم لے کے جاؤ، تمہارا انتظام میں کرتا ہوں، بہت چاہتے ہیں اللہ پاک ہم کو تاکہ تمہارے کو اڑا کے لے جاتا ہوں، اللہ پاک ہم اڑا کے اللہ کو پہنچا دے. پہلے زمانے میں لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں کسی کبوتر کے پیر میں سامنے والی چوٹی ہی ہو جاتا، وہ کبوتر مجھے حرم لے کے چلا جاتا، خود سے نہیں چل سکتا تھا تو اڑ کے چلا جاتا. لوگوں نے خواہشیں تھی تمنائیں تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں ہمیں لگ گئیں، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا وہاں اڑ اڑ کے پہنچنا. وہ اڑتے ہیں سیارے اڑتے سیارے تمہارے شروع اڑنے کے وہ تیار ہے، وہ ان کو پہنچاتے رہتے ہیں، بھجنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اتونا من کل فج عامل، پوری دنیا سے سب کونے کونوں سے اطراف عالم سے لوگ آئیں گے. فرمایا لیشہدوا منافع لہم، یہاں جو ان کے لیے منفاتے ہیں وہ اس کا مشاہدہ کریں، وہ اس میں موجود ہوں، وہ دیکھیں کہ کیا منفات ہے، مشاہدہ کریں وہ اس کا موجود ہوں اس منفات کی تقسیم کے موقع پر. لیشہدوا منافع لہم، تو یہ جو منافع ہیں یہ دنیاوی بھی ہیں یہ دینی بھی ہیں. تعالیٰ شانہ نے ہمارے ساتھ یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اپنے مرکز اسلام سے، مرکز وحی سے، محبت وحی سے، مولد النبی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. فیبت طرح شجر سے امید بہار رہے، آدمی اگر اپنے مرکز سے نہیں جڑا ہوا ہے تو کیا اس میں اس کی روحانیت آئے گی. تو یہ ہمارے ساتھ ایک سیٹ اپ ہے، اگر سے 1400 سال گزر گئے لیکن ایک آدمی کو حج کو جانا ہی جانا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ تو جانا ہی جانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق بنانا ہی بنانا ہے. اور اصل اس کی غرض و غایت جو ہے وہ حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم کے مسلمان وہ جڑ جائیں اللہ کے ساتھ، ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور وہ اللہ ہی کے ہوتے رہیں. حج جو ہے نا وہ اصل میں حج کے اصل معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں، وہ حج کو ارادہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ ارادہ اصل ارادہ ہے، کہ جس میں آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے نفس سے ہٹ کر اور ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کا ارادہ کرتا ہوں. جیسے شادی کے معنی خوشی کے آتے ہیں، لیکن خوشیوں میں ہزاروں قسم کی خوشیاں ہیں، لیکن شادی کو شادی بولتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ خوشی تو شادی کی خوشی شادی ہے، مطلب اس کا جو سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے مکمل صورت ہے دنیا میں خوشی کی، وہ شادی کی شکل میں ہوتے وقت بات کی بات میں وہ رہوں گا. کیونکہ جب تک آدمی بابو گیا نہیں وہ دنیا میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹائم بورڈ کے پیچھے کیا کیا ہے رکھے، مگر یہ کہ اللہ پاک نے رکھا ہے اس وجہ سے نام ہی اس کا خود شادی رکھا ہوا ہے. شادی کو شادی کہتے ہیں، حج حج ہے. ارادے تو آپ نے 50,000 کیے ہوں گے اب تک، لیکن حج جس میں آدمی مخلوق سے کٹتا ہے، جس میں آدمی اپنے نفس کو تک چھوڑ دیتا ہے، جس میں آدمی اپنے آپ تک چھری تک چلا دیتا ہے، جس میں آدمی اپنے اپنے لباس کو اتار دیتا ہے، اپنی بولی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے تفرقے کو، اپنے امتیاز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے سب میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں حاکم اور محکوم ایک ہیں, یہاں رئیس اور غریب ایک ہیں, یہاں پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا ایک ہیں, یہاں بڑا اور چھوٹا ایک ہیں, یہاں سب ایک ہے, ایک ہی تفنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے سب مخلوق سے مخلوق کو کاٹ کر اپنے سے جوڑا ہے. حج کی جو فرضیت ہے وہ اللہ سے تعلق اتنا زیادہ بڑھا لینا کہ بندہ اللہ کا ہوتے رہ جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ایک مرکز ہے, اور پھر اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ حج اور حج کی تعلیم اور حج کے مقامات مقدسہ, حج کے شعائر اور حج میں حج کی جگہ پر پیش آنے والے امور اور واقعات پر جب اس کی نظر جائے گی تو دیکھے گا کہ جب آدمی اللہ کا ہونا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آتا ہے. خود سید الاولین والآخرین امام الانبیاء آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو دعوت دی تو کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا. 40 سال آپ نے اپنی پیدائش کے بعد یہاں گزارے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دعوت اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا تو پھر مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا. ایسی تکلیف اور اذیتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی. احد احد اللہ کے لیے مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا, اور اللہ کے لیے مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. جب آدمی مسلمان ہوتے تھے اسلام جانے کے بعد اپنے اسلام پر دمنے کے لیے, اسلام لانے کے بعد اپنے اللہ سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے, اسلام لانے کے بعد اپنے اللہ کی رضا کے خاطر ان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ معلوم ہو کہ تم میرے ہو, میرے بن کے رہو, ہر قیمت پر میرے بن کے رہو, جیسے کہ میرے بندوں نے, میرے محبوب بندوں نے ہر قیمت پر مجھے اپنایا اور میرے ہوتے رہے. یہ ہے ایک ربط. اس وقت آدمی وہاں جائے تو یہ غذا لے, یہ نفسیات اس کی اس کے اندر جو ہے بلڈ ہوں اور وہ ایک انوارات سے بھر جائے. یہ انوارات ہیں, اس طرح کے احساسات کا دل کے اندر آ جانا, احساسات وہ انوارات ہوتے ہیں, وہ برکات ہوتے ہیں. تو اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق محسوس کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا اس کو محسوس ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ تو اس کی بات سنیں گے. جب آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ نے اپنے پاس بلایا تو بلاتے کس کو ہیں؟ آپ اپنے دشمن کو نہیں بلاتے, دوست کو ہی بلاتے ہیں. اور جب آپ گئے ہو آپ نے وہ سب کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے اور امتحان دے دیا تو پھر اللہ سے محبوب ہو جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہو جاتا ہے وہ مستجاب الدعوات, حاجی مستجاب الدعوات. 6 مہینے تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر واقعی حج حج ہو جائے, اللہ کرے کہ ہم سب کا ہو جائے صاحب, اس کو واقعی حج کہتے ہیں, اور اس کی روحانیت ہمارے اندر آ جائے تو پھر میرے دوستوں ابراہیم کا ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت عبداللہ جب واقعات اللہ تبارک مطلب کسی کا حج قبول کرنا چاہیے تو کیا اس کے ساتھ قربت اور نزدیکی کا برتاؤ ظاہر کرنا چاہیے اپنے بندوں کے سامنے. اس مرتبہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ حج سے فراغت کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک پل پر لوگ کھڑے ہوئے پانی دیکھ رہے تھے, نہر جا رہی تھی, اس کے اوپر برج بنا ہوا تھا, اس سے کھڑے ہو کے روم ٹانگ رہے تھے. حضرت کا وہاں سے گزر ہوا, ایک آدمی کا جھونک نکل گیا, اس نے زیادہ جو جانتا تو وہ گر گیا. حضرت حج سے واپس ہو رہے تھے, اب بتایا ایسے موقع پر اچانک بچاؤ حفاظت پر ایسا ہوتا ہے, تو ان کی زبان مبارک سے نکلا کہ یا اللہ اس کو بچا دیجیے. لکھا ہے اصحاب تاریخ میں کہ وہ آدمی برج سے نیچے گرا اور پانی کے اوپر پھیل گیا, مطلب پانی میں نہیں گرا, بیچ میں لٹکا ہوا رہا, حتیٰ کہ اس کو رسی چھوڑی گئی, اس نے رسی کو پکڑا اور اس کو کھینچ لیا گیا. وہ یہ دعا یہاں سے پڑھ دی سنا, اسی لیے جب حاجی واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کرو. کیوں؟ اس وقت کہ اللہ کا ہو کے اللہ کے پاس ہو کر آ رہا ہے, اللہ کے نبی کے پاس ہو کر آ رہا ہے. یہ اللہ والوں میں سے, اللہ کے گھر والوں میں سے, اللہ کے گھر والوں کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اہل اللہ. خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے سمجھے کہ اپنے عقیدے سے, اپنے جذبات سے, اپنی محبت سے, اپنی چاہتوں سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے برتاؤ سے, بس پورا کا پورا اللہ کا ہو جانا اندر باہر سے. یہ ہے وہ غرب وائر, یہ ہے وہ بنیاد جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر میں ایک مرتبہ اس کو فرض فرمایا. پورے دوسرے جو کام ہیں, نماز دن میں 5 مرتبہ آ رہی ہے, روزہ ہر مہینے میں ہر سال میں آ رہا ہے, زکات ہر سال آ رہی ہے, لیکن حج کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کو میرے پاس آنا ہی پڑے گا, اور ایک مرتبہ تو اپنی محبت کا ثبوت دینا ہی پڑے گا. اور اگر نہیں آؤ گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں. اگر بولتے نا آپ اپنے بہت سے دوست سے بولیں گے بھائی تم اکثر ہمارے گھر کو نہیں آئے, کیسی دوستی ہے, آنا ہی پڑے گا آپ. میں بولوں آپ کو بتا دے رہا ہوں میں آپ کو, ورنہ آنا ہی پڑے گا. میں دیکھ لینا پھر اللہ پاک کا انداز بھی کچھ ایسے ہی ہے حج کو بلانے میں کہ وہ آنے کو انہوں نے لازم کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں وہ ساری تاریخ وہاں وابستہ ہے ابتدائی اسلام کی, وہی اترتی تھی گلی کوچوں کے اندر, وہی کے انوارات ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے انوارات ہیں, آپ کی تبلیغ کے انوارات ہیں, وہی اترتی تھی, قرات کی جاتی تھی, قرآن پاک پڑھا جاتا تھا, حضرت صحابہ کرام کا دور پورا, دشمنوں کا بھی دور اور دشمنوں کے حالات, اور ان لوگوں کا اپنے جمنا, کسی کو جناب بھٹی کا جا رہا ہے میدان کے اوپر, کسی کو پتھر گرم رکھا جا رہا ہے, کسی کو گولیوں میں لپیٹ کے دھواں دیا جا رہا ہے, کسی کو بن کے کوڑے مارے جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ ہے, کسی کو کسی بھی جانا والا چاقو مارا جا رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, مردوں پر بھی ظلم ہے, عورتوں پر بھی ظلم ہے, ایک سلسلہ ہے, لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں, سب سے مطلب احد احد کی پتا لگانے میں بس ایک ہے, وہ ایک ہی بس ایک ہی بس وہ, اور پھر اس کے ساتھ میں وہ پوری تاریخ جو اس کے پیچھے سے بھی وابستہ ہے, اصل میں یہ پوری کہانی بنی ہوئی ہے خاص ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر بھی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ بھی پورا کا پورا اللہ کے لیے ٹوٹلی ہو جانے کا تھا, 100% 100% اللہ پاک کے لیے ہو جانا, جس کو صلاحی بنو کسی محیا و مماتی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قربانی اور میری نماز اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہو جائے, ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے تھے, ابراہیم والذین معہ, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جلد ایمان لائے تھے ان لوگوں کے لیے, ان لوگ وہ لوگ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں, اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفر لك, فرمایا کہ جب ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ ایمان لانے والوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے بے تعلق ہیں, تم ہم سے کیا بے تعلق ہوں گے, لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے, لوگ ہم سے بے تعلق ہو جائیں گے, لوگ ہم سے بائی پاس کر دیں گے, ارے تو اللہ کا بندہ ہے, تو اللہ کا وفادار ہے, اللہ کے لیے جینے مرنے والا ہے, تجھے اس سے کیا تعلق ہے, لوگ کیا کہیں گے, تو اپنی طرف سے اظہار کر دے کہ میرا تم سے تعلق نہیں ہے, تمہارا میرے سے تعلق ہونا چاہیے, اتنا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی اور تم سے میرا کوئی تعلق نہیں, سفر نہ بھی تم میرے اللہ کے ساتھ تم نے کفر کیا نا, ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں, تم ہمارے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, ہم تمہارے ساتھ کیا کفر, سفر نہ بھی تم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا, ہمارے تمہارے درمیان میں لڑائی نفرت جوڑ نہیں ہو سکتا کبھی, دونوں کی بیسس الگ ہیں, ہم اللہ کی بنیاد پر اور تم غیر اللہ کی بنیاد پر, ہم خالق کی بنیاد پر تم مخلوق کی بنیاد پر, ہم آخرت کی بنیاد پر تم دنیا کی بنیاد پر, اعمال کی بنیاد پر تم سامان, تمہارا ہمارا جوڑی کیا ہے, ابدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, یہی وجہ ہے کہ پوری ابراہیمی زندگی کو دہرایا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا نام دیا گیا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابراہیمی ہم کو جو کہا جاتا ہے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم کو تقریر سکھائی جا رہی, سلطانی نے لکھا ہے کہ ملت ابراہیمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک نام ہے, اور اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ وہ مزاج ابراہیمی چاہیے, اسی وجہ سے علی نے رحمۃ اللہ نے جواب پر لکھا ہے کہ تجدید تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس امت مسلمہ کو حاصل ہے, ہماری یہ خاص نسبت ہے, ہوا سماکم المسلمین, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تم ملت ابراہیمی ہو, ابراہیمی مزاج تمہارا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہی کہ ابراہیم مزاج کیا ہے, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اسلام قبول کیا تھا, قال لهم ربهم اسلم, جب اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اسلام لیا, وہ قال اسلمت لرب العالمین, تو فرمایا رب العالمین کے لیے تمہیں مسلمان ہو گیا, جب اللہ ابراہیم رب, جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آزما لیتا ہوں کہ تمہاری پختگی کیسی حاضر ہے بندہ, جب اللہ ابراہیم رب کی کلمات اتمہن, جب اللہ نے آزمایا ابراہیم کو تو پورے اترے, پورا کر دیا, کیا آزمائش کی میرے دوست, ایسے حالات سے گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام, پوری کی پوری قوم, پوری بادشاہ یہاں سے وہاں تک مخالف ہے, خاندان والے وزیر کے بیٹے ہیں, انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد میں وہ پتہ ہی ہے آپ کو, آگ میں ان کو ڈال دیا گیا, اور یہ جو ابراہیم تھے انہوں نے صرف اللہ پہ نظر دی, اور اللہ پاک نے ان کو بچا لیا, اور آپ کو گلزار کر دیا, ان سے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو, وہاں پر بچے کو چھوڑ دو, کہیں گے ٹھیک ہے, حالانکہ بتایا آپ کو بچہ کب ہوا تھا, اصحاب لکھتے ہیں کہ 98 برس کی عمر میں پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام, اور جب تک اولاد نہیں ہوئی تھی بندہ کرے گا, اور اگر اسحاق بڑے تھے تو کچھ پہلے پیدا ہوں گے, اب اتنی بڑی عمر میں ایک لوگ کا لڑکا انتہائی معصوم, انتہائی خوبصورت اور جنا والا صحیح سب کچھ ہے, کچھ بھی بات نہیں پانی, اس کو یہاں چھوڑ دو, پھر تم صاحب چلے جاؤ, فرمانے جب اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ تبلیغ کے لیے, تم یہاں واپس چلے جاؤ, رات کے تھے وہ سب نکال لیا, تو وہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا اللہ امرک بھی, اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر پلٹے کے جواب دیا کہ نام جی ہاں. ان کی طرف اپنی بیوی کی طرف رخ نہیں کیا, نام سارے جی ہاں. وہ بیوی کی ویسی بیوی تھی, اور یہی اللہ پاک بتانا بھی چاہتے ہیں کہ عورت کیسی ہو, بچہ کیسا ہو اور باپ کیسا ہو. ایک مرد اور ایک عورت اور اس کا ایک بچہ جو کہ ایک فیملی ممبر ہے, یہ فیملی ممبر کیسے ہوتی ہے یہ دکھانا ہے. وہاں اللہ کی جو فیملی ہوتی ہے, اللہ والے جو فیملی ہوتے ہیں, ان کا بچے کیسے ہوتے ہیں, ان کے بڑے کیسے ہوتے ہیں, ان کی عورت کیسی ہوتی ہے, ان کا مرد کیسا ہوتا ہے. حضرت حاضرہ نے کہا بولنا اذهب اذا لن يضيع الله, اگر اللہ نے حکم دیا تو آپ تشریف لے جائیے, اللہ کا ہمیں ضائع نہیں کرے گا انسان کوئی شکل بنا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ پاک نے گندم جاری کر دیا, جو کھانا بھی ہے جو پانی بھی. بولنے کے لیے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا, اللہ نے ایسا کر دیا, مگر آپ نے کبھی سوچا تصور کی دنیا میں کہ اس ایک خاتون پر کیا کچھ گزری ہوگی, اس کی سردیاں کیسی گزری ہوں گی, اس کی گرمی کیسے گزری ہوں گے, اس کے لباس کا کیا نظام تھا ہوگا, اس کی تنہائیاں کیسی گزری ہوں گی, اس وحشتناک جنگل میں اس نے اپنا کیسا وقت کاٹا ہوگا اللہ کی مرضی کے لیے, اللہ سے خوش کرنے کے لیے. اللہ پاک راضی ہے, اللہ کا حکم ہے تو سب ٹھیک ہے. آج ہمارے لیے, ہماری عورتوں کے لیے تھوڑی سی بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے. یہ حضرت حاضرہ کی زندگی ہماری بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. وہ تو پیغمبر رہی تھی نا, ابراہیم کی تو اللہ سے بات ہو جاتی تھی علی نبی والے اطلاع, اور حضرت حاضرہ کی تو نہیں ہوتی, وہ تو پیغمبر رہی تھی, وہ تو ولیہ تھی خالی, اللہ والی تھی, ایمان والی تھی. کیا ایمان تھا میرے کو تصور نہیں کر سکتے ہم کہ جب وہ وقت ان پر آیا تو کن حالات میں انہوں نے اپنا وقت پورا کیا, کیسے بچے کو پالا پوسا بڑھا دیا, اور کیسے کھائے کرتی وہاں پہ روزانہ مل جاتا تھا کوئی, وہاں پہ سہولا سویٹ ہاؤس تھی, وہاں پہ کوئی مٹھائی ملتی تھی, وہاں پہ روزانہ حلوے مرغی ملتے تھے, وہاں پہ بریانیاں ملتی تھیں. کیسے اس نے اپنے کھانے پینے کا نظام گزارا ہوگا, ایک پانی ہے جو کھانے کا بھی کام کر رہا پینے کا, ٹھیک ہے ٹائم گزر رہا ہے, ایک لمبی زندگی ہے. پھر جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, کیونکہ ان کی عادت آتے جاتے جانے کی, اللہ کا حکم تھا کہ خیر خبر رکھتے رہے, وہ چلنے پینے کے قابل ہو گیا, فلم آیا جیسے دوڑنے دے دون قابل ہو گیا, کھانے جا سنی گئی اور آپ منامی امی اور بہت فرمانے لگے, بیٹا میں صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو گھما کر رہا ہوں, سنسم مادہ کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں اب کی فال میں آپ کو عمر ابا جان آپ کو حکم جو ملا ہے وہ پورا کرنا ہے, آپ کو جو حکم ملا ہے فرما رہے تھے نا کہ تم لنگ میں اور بائے میں مت جاؤ, کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے؟ حضرت فائل ماں کو عمر جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کیجیے آپ, جہاں تک میرا معاملہ ہے فتجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پالیں گے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, نام اقبال نے بولنا کیا آداب فرزندی تھا, کیسا بچہ تھا. اچھا پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا حال یہ تھا کہ ان کو وحی آتی تھی نا, تو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے نہیں کہا کہ ان کو کاٹو, خواب میں دکھا رہے ہیں, کیونکہ اصل وہاں اسی کا ٹیسٹ ہے. ابراہیم ایسی نفسیات کا نام ہے, ایسے جوہر کا نام ہے کہ جس میں چشم ابرو کو دیکھنا جس کو کہتے ہیں, منشے کو دیکھنا جس کو کہتے ہیں, اشارے کو سمجھنا جس کو کہتے ہیں, وہ بات نہیں. کھلا بول دیا تو پورا کرنا ہی تھا پیغمبر کو, اگر کھلا بول دیا کہ بھائی دفاع کرو بیٹے کو, تو وہ تو وحی تھی, وہ تو پورا کرنا ہی تھا. نہیں انی ارا فی المنام انی اذبح, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو تمہیں دفاع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو بہت سخت آزمائش تھی کہ ہم نے خواب میں دکھایا, حالانکہ خواب کی تعبیر نکالی جاتی ہے, خواب سے کچھ بھی مطلب ہو سکتا تھا. سوچے کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہی کا انتظار کرتے کہ اس کی وضاحت تو کروا لوں کہ اس کا معنی کیا ہے. ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر فتجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. شوہر نے بیوی کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے اس بچے کو دعا کرنے کا. ماں کا آپ جذبہ دیکھیے, اکیلی ماں ہے, اکیلا اکلوتا بیٹا ہے, معصوم بیٹا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بچے کو کچھ بھی لایا, اکاوت کیا لکھے, اچھے کپڑے جو اس وقت جو بھی ان کو حاصل تھے وہ پہنا دیے, اور چھری تیز کر کے کپڑے میں لپیٹ کے چھپا کے باپ کے حوالے کیا, کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں دعا کر کے. مرد ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے, عورت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے, بچہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے. ان جذبات کو لینا ہے وہاں جا کر, ہم حج کو اس لیے جا رہے ہیں, ہم اللہ کے پاس اس لیے جا رہے ہیں, بیت اللہ اس لیے جا رہے ہیں, ہم بیت الرسول اس لیے جا رہے ہیں, مدینہ منورہ کے حاضر اس لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ہوتی ہے, حضرات صحابہ کی زندگی پوری کی پوری ہوتی ہے,
صحابہ صحابہ نام ہی ان شخصیتوں کا ہے, جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو خود سے وکا ہو گئے, اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی, خود معاشی کا وضع معاشی کا, اے اللہ کے نبی ہمارے مال میں سے جو چاہے لے لو جو چاہے چھوڑ دو, اور جو آپ لے لیں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے, کیونکہ جو لیں گے وہ قیمتی بن گیا, جو چھوڑ دیا وہ تو ہوگی. اور ان کے لیے یہ ہے, اگر آپ کہیں پہاڑ سے کودنے کو تو کود کے بتا دیں گے, اگر آپ کہیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو تو لگا کے بتا دیں گے, اور اگر بقی الفرقت سے جانے کو بتا دیں گے تو وہاں تک چلیں گے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لمحہ اور سیر سے بالکل آگے ہو چکے, اور پھر اسی طرح سرنڈر ہو گئے تھے. یہ وہ وجہ ہے کہ ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی, اس تربیت میں جو 100% صحابہ اللہ والے ایسے بنے تھے کہ جیسا اللہ چاہتے تھے, اور جب ایسی تربیت ایسی ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربیت میں پورے کامیاب اور پورا مکمل آپ نے فرمایا, آپ اندازہ لگائیے کہ پھر کیا ہوا, پھر کائنات کیسے متفر ہوں. دس دس صحابہ کے لشکر پر ایک ایک ساتھ ایک ایک کرامت, یعنی ایسا ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ 10 صحابہ کے ساتھ انڈیویجل بھی پیش آ سکتا تھا اور اجتماع بھی پیش آ سکتا تھا, 10,000 کے 10,000 اسٹوڈنٹ ایسے بڑے مرتبے والے تھے. اب علاء الحضرمی نے 10,000 صحابہ سے کہا کہ سمندر ہے آگے, ہم کیا کریں گے, اور میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں ہم کود جاتے ہیں سمندر میں, اس سے آگے جو ہے ہم سے رسموں سے لڑنا ہے. 10,000 یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی گناہ کبیرہ کا کرنے والا تو نہیں, انسان کے نہیں, ہم سے کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں, لشکر ہے پورا, اب کبھی نظام کیسا ہوتا ہے. 10,000 صحابہ سے کسی نے کہا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی, کہاں کے بندورے کا خراب ہے, حاجت پڑھو پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں. بس 10,000 صحابہ کرام نے جب سمندر میں گھوڑے اپنے ڈال دیے تو گھوڑوں کی تاپیں پانی پر ایسا چل رہی تھی, آواز آ رہی تھی جا رہی تھی جیسے کہ کوئی پختہ بوٹ کے اوپر سے گھوڑے گزر رہے, ان کے تاپوں کو تک تری نہیں لگی, اور اصحاب تاریخ نہیں تھا, پورے کے پورے دریا پورے کے پورے جنگل کے درندے ان کے لیے مسفر کر رہے تھے, پورے کے پورے درندے ان کے لیے مسفر کر دیے گئے تھے. درندوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ ان نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإنا ساکنین ہینا, یا پھر اور ایسا لفظ ہے کہ ہم اصحاب محمد ہیں اور ہم نے یہاں چھاؤنی ڈالنے کا ارادہ کیا ہے, یہاں سے نکل جاؤ, فخرج عنا, اور اگر قوم وجدنا مکارو حسن نہ ہو. ایک صحابی نے یہ کہا کہ اگر اس کے بعد میں یہاں پہ کوئی سانپ بچھو پھر ہاتھی نظر آیا تو ہم مار ڈالیں گے, پھر یہ نہ کہنا کہ صحابیوں کے مارنے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اعلان کیا جنگل میں اور ایسے نکل گئے, پورے کے پورے جنگل کے درندے انہوں نے نکل کے راستہ چھوڑ دیا, جب تک صحابہ رہے کوئی درندہ اس علاقے کے اندر نہیں آیا. استعمال نصرت خداوند, وہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کا اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے, ہوائیں ان کے لیے مسخر ہوئی, زمین ان کے لیے مسخر ہوئی, دریا اور پہاڑ ان کے لیے مسخر ہوئی, اور یہاں سے وہاں تک پوری کی پوری مخلوق ان کی تھی, اور اللہ پاک نے ایک اعزاز دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. دنیا میں تو ایسا وقت گزارا ہی حیات سیدہ والا, آخرت میں جو چلے گئے تو اندازہ لگائیے کہ کئی چیزوں کی کچھ رفتی ہے کچھ نصیبی ہے, کتنی مزے کی زندگی میں حضرات صحابہ کی. کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے کہ تم میرے ہو جاؤ, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین, بیت اللہ کو اس اسٹیٹ کے ساتھ میں جانا یہ لینا ہے, وہاں جا کے بیت الرسول کو اس کے ساتھ میں جانا ہے وہ لینا ہے, تو پورے جیسے فرمایا گیا پورے آداب کے ساتھ, پوری رعایتوں کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, پورے جذبات کے ساتھ, اپنے آپ کو مضمون رکھا جائے, صحیح عمل کیا جائے, اور صحیح حاجی بن کر آدمی آئے. جب حاجی بن جاتا ہے تو پھر ایمانی صفات اس کے اندر آ جاتی, حاجی بن جاتا ہے تو ولایت کی صفات اس کے اندر آ جاتی, حاجی بن جاتا ہے تو قرآن حدیث پورا اس کی زندگی کے اندر سے نمودار ہونے لگتا ہے, ظاہر ہونے لگتا ہے اس کے اعمال سے, اس کے حرکات سے, اس کے سکنات سے. یہ ہے وہ خاص یعنی سلسلہ جو ہے تو بہت لمبا, لیکن میں نے مختصر سا اشارہ اس کی طرف کر دیا آپ لوگوں کے کلام کی روشنی میں, تو بس ان باتوں کے ساتھ میں مختصر سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جتنے حضرات سفر سے ارادہ کیے ان کے لیے آسان فرمائے, اور جنہوں نے ابھی تک طے نہیں کیا اللہ پاک ان کے لیے طے کرنا بھی آسان فرمائے, اور سارے حاضروں کے ساتھ اللہ پاک اپنی خاص مدد فرمائے, بڑے حادثوں سے وہاں حفاظت فرمائے, بدنگی سے حفاظت فرمائے, دشمن کی کارروائی سے حفاظت فرمائے, اور ہر اعتبار سے جانا اور آسان اعتبار میسر و آسان ہو, اور حاجی اس سفر میں جائیں تو ان کے پیچھے اللہ پاک ان کے گھر بار کی اور ان کے مال کی سال سامان کی کاروبار کی پوری پوری حفاظت فرمائے, اور حاجیوں کی برکت سے اللہ پاک پوری مسلم مسلمہ پر رحمت فرما لے. اللهم انك عفو كريم تقبل عفو فاعفنا يا كريم, اللهم اغفر لنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها, اللهم انك صلحت ما ظهر منها وبطن,
وبارک لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مؤمنين بها وقابلين على ما عليهم اللهم انك تقدر الامر ونسألك عزيمة الرسل ونسألك الفتن من عنك الله من عبادك ونسألك لسانا محرقا وقلبا كريما وفيك مستقيما اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فتصلته واستهداك فهديته واستن فرجك نصرته اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واحفظ الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم جبنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارجع مرضنا وارجع عنا لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم نسألك من جزاك رحمتك وعزائم مغفرتك والغنية من كل خير وسلامة من كل خير لا تجعل من أحد من إلا وفقك على رحم الراحمين ولا هم إلا قبلت ولا هم إلا قبلت ولا حاجة من حوائج الدين إلا آخرته إلا قبلت على يسرك على رحم الراحمين اللهم اجعل صدك احب الاشياء الينا واجعل خطيتك احب الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالخير الى لقائك واذا اقررت اعظم اهل الدنيا من دنياهم فاخرج اعظمنا من عبادك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تتب علينا من شرك العذاب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.